انما المؤمنون اخوة، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یہاں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا گیا، انما المؤمنون اخوة، جس کا عملی ثبوت حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ سب ایک گھر کا طواف کرتے ہیں، ایک جگہ پر مناسب کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں. تمام مومن خواہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا، خواہ وہ انتہائی فقیر ہو، خواہ وہ غلام ہو، وہ تمہارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة. اور انسانی تعلقات کو، مومنوں کے باہم تعلقات کو درست رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ آپس کے تعلقات کی اصلاح پر ہی دین کا انحصار ہے، آپس کے تعلقات کے بگاڑ میں سراسر دین کا نقصان ہے. جب مسلمانوں کے باہم تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کو ذاتی طور پہ شاید بہت نقصان نہ ہو، لیکن بہت دفعہ دین کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل مرتبہ نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلا. لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، خیرات سے افضل ہے درجے میں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں جھگڑنے والوں نے صلح صفائی کرانا، کیونکہ جھگڑا مونڈ دینے والا ہے، دین کو مونڈ دینے والا ہے، دین کی صفائی کر دینے والا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب آپس میں بگاڑ اور فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ نماز میں لطف آتا ہے، نہ ہی کسی اور کام میں تبدیل لگتا ہے، نہ تو اور نیکیاں ہوتی ہیں، اور جھکی ہوتی ہیں وہ بھی جھگڑے فساد کی نظر ہوتی ہیں، وہ بھی صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومنوں کے درمیان صلح کرا دو. مومنوں کے باہم تعلقات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. یعنی جس طرح جان اس کی مارنا حرام ہے، اس کا مال جلانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت کو نقصان دینا یہ بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. ایک انسان کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے. یعنی کسی شخص کے برا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کر رہا ہے. یعنی اللہ کی نگاہ میں ذلیل انسان کون ہے جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک بڑا بننے کا ایک چور چھپا ہوا ہے کہ میری بات بڑی بن جائے، میں سب سے اچھا نظر آؤں، میری سب تعریف کریں، میری سب عزت کریں، میں بڑا کہلاؤں. لہٰذا یہ جو جذبہ ہے، یہ ان تمام چیزوں کی خرابی کی بنیاد بنتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نکل رہا ہے کسی بھی کام میں، دین یا دنیا سے، تو شیطان آ کر اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کو تم ذلیل کرو، اس کو پیچھے کرو، اس کو گراؤ. اور عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جب ہوں گے جب دوسرا گرے گا، تو جب تک یہ کھڑا ہے تو ہم نہیں بڑے نظر آئیں گے. اس کے نتیجے میں پھر بہت سی خرابیوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ان خرابیوں کا آگے ذکر ہے کہ ان سے بچا جائے. حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. پھر فرمایا، مومنوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ ایک اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بےخوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے قوت پاتا ہے، ہر ایک دوسرے سے قوت پاتا ہے. جیسے ایک دیوار ہے تو یہ دیوار قائم نہیں رہ سکتی جب تک سب اینٹیں ساتھ نہ ہوں. اور آپ نے دیکھا تو وہ دیوار بھی بڑی بھدی ہوتی ہے جس میں کوئی آگے نکلی ہو اور کوئی پیچھے ہو، تو اگر ہم دوسروں کو پیچھے دھکیل کے خود آگے نکلیں گے تو ہم خود بدنما نظر آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھے لیکن دوسروں کو ساتھ لے کے, نہ کہ ان کو پیچھے دھکیل کے. کیونکہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا ظاہر کر رہا ہے, دوسرے کی برائی چاہتا ہے. صرف یا ایھا الذین آمنوا, اب وہ کون سے کام ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں جن کے کرنے سے ہم اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. یہاں عورتوں کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر ایسی چیزیں بعض اوقات عورتوں میں مردوں کے نسبت زیادہ ہو جاتی ہیں. بس فرمایا ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں. تم کسی کی ایک بات لے کے اسے جنرلائز کر رہے ہو اور اس پر اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو, دلیل کر اس سے ہنس رہے ہو. تمہیں کیا خبر ہو کسی اور چیز میں تم سے کتنا آگے ہو. کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جا رہا ہے تو اس کو دلیل کرنے کے لیے کوئی ایک بات اس کی پکڑ لیتے ہیں اور اس پر اس کو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. اور مذاق اڑانے میں نفسیات کیا ہوتی ہے کہ سارے مل کے ہنسے اس پر, سارے مل کے مذاق اڑے, سب کی نظروں میں وہ دلیل ہو. فرمایا کہ تم اسے دلیل کر رہے ہو, تمہیں کیا خبر اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. بلا تلمزوا انفسکم, آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کرو. اچھا, یہ تو مذاق اڑانا ہے, صرف زبان ہی نہیں بلکہ کسی کے نقلیں اتارنا, کسی کی طرف اشارے کرنا, اس کے کام پر یا اس کی صورت پر یا اس کے لباس پر ہنسنا, یا کسی کے نقش یا عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا, خواہ وہ اشارے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جس پر وہ بےچارہ بے وقوف نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی نادانی کی علامت ہوتی ہے, تو لوگ عام طور پر کنچے سے اشارے کر کر کے متوجہ کرتے ہیں. دیکھو اس کا لباس, دیکھو اس کے کپڑے, اس کو تو ڈھنگ ہی نہیں پہننے کا, اس کو تو طریقہ ہی نہیں بیٹھنے کا, اس کو تو عقل ہی نہیں بات کرنے کی. یعنی خود مذاق اڑانا یا دوسروں سے اڑوانا دونوں برابر ہیں, یا دوسروں کو اس طرح متوجہ کرنا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو لا تلمزوا انفسکم, تلمزوا کلام کیا ہے, یہ لمس سے نکلا ہے. لمس کا مطلب ہے تان و تشنیع بھی, مطلب چوٹیں کرنا, کپتیاں کسنا, الزام دھرنا, اعتراض دینا, عیب چینی کرنا, کلم کھلا, یہ زیر لب یا اشاروں سے, یہ کسی کو نشانہ ملامت بنانا, یہ سارے اطال بھی آپس کے تعلقات کو بگاڑتے ہیں. پھر اسی طرح برے نام رکھنا, فرمایا بِئْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, ایمان لانے کے بعد فسق میں نام کا پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے, اہل مدینہ کی عادت یہ تھی, ان میں سے خاص طور پر بنو سلمہ کے قبیلے کی, کہ انہوں نے ہر شخص سے دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے کسی ایک نام سے کسی کو پکارتے تو لوگ کہتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو اس نام سے نہیں پکارے, وہ اس سے بہت چڑھتا ہے. تو آپ پریشان ہوتے تھے کہ یہ نام بھی رکھے ہوئے اور پھر اس نام کو پسند بھی نہیں کرتا. تو ایک قبیلے کی خاص طور پر یہ عادت تھی کہ یہ نام رکھا کرتے تھے دوسروں کے. یہ تو بعض خاندانوں میں بعض گھروں میں عادت ہوتی ہے. کچھ نام تو ایسا تھا نا جو پیار سے بچوں کے رکھتے تھے بگاڑ کے, یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. نام تو نام ہے, اسے صحیح طور پر ہی بلانا چاہیے, مہذب لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن کچھ معاشروں کے اندر بہت ہر نام کا کوئی بگڑا ہوا لفظ بنایا ہوتا ہے, ہر نام کو کسی نہ کسی طرح بگاڑا ہوتا ہے. تو ناموں کو بگاڑنا جو ہے, اور خاص طور پر ایسا نام رکھنا جس میں کسی کی تحقیر ہوتی ہو, یا کوئی اس سے چڑھتا ہو, یا جس سے اس کے کسی خاص عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو, فرمایا کہ ایمان لا کر یہ حرکتیں, جو اس سے توبہ نہیں کرے گا, جو باز نہیں آئے گا, ایسے لوگ ہی ظالم ہیں. اسی طرح جسمانی عیب کے ساتھ کسی کو مثلا کسی کو نظرا کہہ کے, کسی کو اندر کہہ کے پکارنا, یا کسی کو اس کے پچھلے مذہب کی بنیاد پر کسی کو یہودی کہنا یا نصرانی کہنا حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہو, یا اسی طرح کسی کو مناسب کہنا, دلوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے, آپ کون ہیں کسی کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے والے. پھر فرمایا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگ جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اثم, بنا تجسس ہو اور تجسس نہ کرو. ہوتا کیا ہے, شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالا. وسوسہ آیا دل میں کسی کے خلاف, یا کوئی جا رہا ہے کوئی بات اس کی چھوٹی مجھے اچھی نہیں لگی, اب وہ دل میں رکھی. اب کیا اگلا اسٹیپ کیا کہ تجسس شروع کر دیا, یعنی بدگمانی آئی, کیونکہ گمان تو آتا ہی ہے اچھا یا برا, ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے. یعنی آپ اپنے خیالات پر قابو نہیں رکھ سکتے, لیکن اس کو کنٹرول ضرور کر سکتے, اس کو صحیح ڈائریکشن پہ ضرور لگا سکتے ہیں اور لگانا چاہیے, اس میں اپنا ہی بھلا ہے. کیونکہ جتنے نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. مثلاً برے خیال کی اگر ایک تصویر بنائی جائے تو وہ کوئی خوبصورت تصویر نہیں ہوگی. جس طرح مادی چیزوں کی گندگی ہوتی ہے, ایسی خیالات کی گندگی بھی ہوتی ہے. جب برے خیالات آپ کے دل میں, تو اس کا مطلب دل آپ کا گندا ہو چکا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ اندر سے گندے ہیں. تو جو شخص اندر سے گندا ہوتا ہے اس کا نقصان کسی اور کو تو نہیں ہوتا, اسی کو ہو رہا ہے نا. آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں, اس کو تو خبر بھی نہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, لیکن آپ اندر سے گندے ہیں. اس کی فکر نہ کریں, اپنی کریں. اس کو دور کرنے کے لیے کچھ اور طریقہ اختیار کریں, دھوئیں اس کو کسی بھی چیز سے جس سے دور جائیں. ظاہر سے تو چھوٹے سے عیب کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے, کوئی چھوٹا سا دھبا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں سب یہ دھوئیں, یا پھر اس کو دورہ کر لیں گے, چھپا لیں گے, فوراً اس کو آگے چڑھائیں گے. ہاں اس سے تو میری شان پہ فرق پڑتا ہے. تو جو رب دل بھی دیکھتا ہے, کبھی فکر نہیں آئی کہ اس کے سامنے ہماری شان کا کیا حال ہے. جب ہم بلا وجہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ بعض گمان ایاکم وظن, بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو, کیونکہ یہ مت سوچو کہ وہ تو خیالات ہے تو کیا ہوا, نہیں کچھ گناہ بھی ہے ان میں سے. تیسرا اسٹیپ پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ تجسس, یعنی پہلا بدگمانی, دوسرا کیا ہوا, تجسس شروع کر دیا. تجسس فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اللہ نے یہ کیوں رکھا, تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے, کائنات کو مسفر کر سکے, جان سکے. تحقیق اور ریسرچ یہ ساری چیزیں انسان کے جذبہ تجسس کی وجہ سے, جذبہ تجسس بجاتے خود برا نہیں, لیکن اس وقت برا ہو جاتا جب آپ اس کو غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس کوئی اچھا تعمیری کام کرنے کو نہیں ہوتا, وہ عام طور پر پھر غلط چیزوں میں ہی تجسس کرتے ہیں, اپنی محنت اور کوشش اسی کام میں لگاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان اپنی زبان کو بھی انوالو کر لیتا ہے. پہلے دل انوالو ہوا, پھر دماغ ہو گیا, اب زبان بھی ہو گئی. فلا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, تم اس کو ناپسند کرو گے. بھائی جو فوت ہو جائے اس کے بیٹھ کے بوٹیاں اس کے کھائی جائے, اس دن تو دوسرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا جس گھر میں کوئی عزیز رشتے دار فوت ہو جائے, کہاں یہ تو اس کو کاٹ سے کھانے لگے. فرمایا عزت کرنا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تعریف کیا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اسے ناگوار ہو. یعنی کسی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے, کسی کی بات کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کرو کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے. کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ بری بات میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو, فرمایا اگر وہ پائی جاتی ہو تو یہی تو عبادت ہے. یعنی انکان فیہ ما تقول فقد ارتبتہ وان لم یکن فیہ, اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں, ما تقول جو تم کہہ رہے ہو, فقد بہتتہ, تو تم اس سے بہتان لگا رہے ہو. یعنی اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو ہے ہی نہیں اس میں, پھر تو سراسر بہتان ہے, اور اگر ہے تو یہی تو غیبت ہے. جب برائی ہے تو کرنے کی اجازت نہیں, تو جب ہے نہیں تو وہ کرنے کی اجازت کیسے ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں, وہ ہے نا اس کے اندر, جھوٹ ہو رہی ہے, میں تو فیکٹ بیان کر رہی ہوں. نہیں, ایسے فیکٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیکٹ اپنے پاس ہی رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ برائی اگر کسی اور سے بیان ہو رہی ہے اور اس سے مراد کسی دو کے درمیان فساد ڈالنا ہے, تو یہ چغلی ہو جاتی ہے. اور اس چغل خور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام, ایک اور جگہ پر آتا ہے بکاتل, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا کام کیا ہے, دو انسانوں کے تعلقات خراب کرنا, اس کی اس کو لگانا, اس کی اس کو لگانا, لڑائی جھگڑا فساد معاشرے میں پھیلانا. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کی بات دوسرے کو پہنچائی تو وہاں فساد ہو جائے گا, ایسی بات مت پہنچائیں, کیونکہ اس سے اپنا جنت میں گھر جو ہے اس سے محرومی کا ڈر ہے.
اچھا چغل خور جنت میں کیوں نہیں بھیجا جائے گا؟ اس لیے کہ پھر وہ وہاں جا کر بھی تو یہی کرے گا نا، اور پھر جنت سے جہنم بنائے گا، لڑائیاں کرائے گا وہاں بھی، لوگوں کا چین لوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. یعنی حرم پاک میں جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ یہ سب محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان، مال اور خون ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے در پہ ہو، یعنی کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں پہ احتیاط نہیں کرتا تھا. جب ظاہر کپڑے ہی پاک نہیں ہے تو آپ کی نمازیں کہاں سے ہوں گی؟ اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چغل خوری، غیبت، یہ ان برائیوں میں سے جن کی سزا انسان کو عذاب قبر کی شکل میں بھی ملنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا. یعنی بعض لوگ ربا سے ویسے بچتے ہیں لیکن غیبت، چغلی ان چیزوں سے نہیں بچتے، دوسروں کی عزت کو پامال کرتے رہتے ہیں. اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایزا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پر نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں، بدترین بندے جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو دشواری میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی ایسے انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں. لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کے بھی ہم سے نہیں چھوٹتی. حالانکہ روزہ کیا ہے، روزے کی اسپرٹ کیا ہے، روزے کا سبب کیا ہے؟ یہی کہ انسان اللہ کے حکم سے اگر حلال کھانا چھوڑتا ہے تو حرام کھانا بھی چھوڑ دے. اور حرام کھانے میں سب سے بدترین حرام کیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے مواقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہماری مشکلات میں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کیا جائے؟ اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو یا کسی کی برائی ہو رہی ہو تو اس میں شریک نہ ہوا جائے اور کرنے والوں کو بھی روکا جائے. اور مشکل یہ ہے کہ چونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. کیوں برابر ہے؟ کیونکہ دوسرا سنے نا تو کرنے والا کر کیسے سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے نا، شاعر کو شعر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا اگر لوگ داد نہ دیں. تو بالکل غیبت کرنے کا بھی اس وقت تک لطف نہیں آتا جب تک کہ لوگ اس پر ساتھ نہ دے. تو اس لیے ہمیں ایک تو غیبت کرنے سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ صرف خود نہیں بچنا بلکہ اپنے بھلے کے لیے غیبت کرنے والوں کو کرنے دینی بھی نہیں، ان کو بھی ڈسکریج کرنا ہے. عام طور پر غیبت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خواہ خوشی کا موقع جیسے شادی ہے، خواہ کوئی مرنا ہو، فوتگی ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے وہیں کوئی نہ کوئی بات شروع ہوگی. اب بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ کوشش کرے کہ موضوع بدلا جائے، سبجیکٹ چینج کیا جائے، ٹاپک بدل دیا جائے. پھر کر رہا ہو تو آپ اس پر کوئی اور بات چھیڑ دیں. ویسے بھی تو لوگ ساری باتیں توجہ سے تھوڑی سنتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. کسی ایک مجلس میں آپ لوگوں کو کسی وقت خاموشی سے آبزرو کریں، سب لوگ ایک ٹاپک تو نہیں بول رہے ہوتے. اگر ایک ایک بات کرتا تو دوسرا اپنی کوئی اور شروع کر دیتا، تو تیسرا کوئی اور بیچ میں بات کر دیتا. تو اگر عام طور پر یہ بات ہوتی ہے تو اس موقع پر یہی ٹرک کیوں نہیں کرتے کہ جب لوگ کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ اس موقع پر کوئی بالکل ارریلیونٹ بات چھیڑ دیں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دم وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اپنی سزا یا فائن یا جرمانہ رکھیں. نسل کی شکل میں یا سب سے خیرات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں تاکہ دنیا میں ہی صفائی ہوتی جائے. اور ویسے یاد رکھیں کہ جس کی غیبت کی جائے جب تک وہ نہ معاف کرے تو معافی نہیں ہوگی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کی معافی کے لیے دعائیں کریں, اس کی بخشش کی دعا کریں تاکہ فرشتے آپ کے لیے بھی پھر بخشش کی آمین کہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ممکن ہو تو آپ اٹھ جائیں وہاں سے, بوریت کا اظہار کریں. کیونکہ جتنی ہم کان لگائیں گے, جتنا ہم تجسس کا اظہار کریں گے, جتنے ہم انکریزیٹو, اتنا دوسرا اور زیادہ ابھرے گا. اس میں ڈسکریج کریں. مثلاً کیا کریں, اگر کوئی کتاب اٹھا لیں پڑھنے کے لیے, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, جگہ بدلنا شروع کر دیں, ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیں, کچھ کریں, یعنی جس سے دوسرے کو فیل ہو جائے کہ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے میری بات سے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں خود ہی انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم بچاؤ کہاں سے کریں گے. لیکن ہمیں بھی ایسی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جس میں کسی کی تھوڑی سی کوئی خبر لی جا رہی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی مجلسوں سے بچیں جہاں بہت غیبت ہوتی, ایسے لوگوں کی دوستی اور کمپنی چھوڑ دیں جو بہت غیبت کرنے والے ہوں. اور اگر گھر کے اندر رشتے داروں میں یہ عادت ہو تو پھر ان کی اصلاح کی فکر کریں, ان کو ایسی کتاب کہیں یا ایسی چیز پڑھوائیں یا سنوائیں کہ جس سے وہ اپنا حساب لیں, جائزہ لیں اور اس کو چھوڑیں. اس پر کسٹ موجود ہے, غیبت, بدگمانی اور تجسس نام کی کسٹ موجود ہے. اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے. ایسی چیزیں آپ تحفہ کم دوسروں کو دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سب کا خراب کا طریقہ ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں, کسی غریب کی مدد کریں. ایک صدقہ جاریہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے تعلقات اچھے کرائیں. جیسے ابھی میں نے بتایا وہ حدیث سنائی, کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو نماز روزے اور صدقے سے افضل ہے مرتبے میں؟ لوگوں کے درمیان صلح کرنا. یہ صلح کیسے ہوگی؟ جب لوگ مانیں گے تو صلح ہوگی نا. تو ان کو منوانے کے لیے میری اور آپ کی بات تو کافی نہیں, جب تک اللہ رسول کی بات نہ سنیں. تو اس علم کو عام کریں. اس کے لیے بھی جب آپ خود کسی کو ڈائریکٹ منہ پہ کہنے لگتے تو کوئی نہیں سنتا. پھر کیا ہے, ان ڈائریکٹلی بتائیں, ایسی کتابیں, ایسا لٹریچر, ایسی کسٹ. مثلاً مختلف مواقع جب آتے ہیں تو اس میں عید کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر آپ ان کو دے سکتے ہیں. آخر ہم صرف اور عید کے لیے, صرف دنیاوی چیزوں کے لیے تحفے کیوں دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایسے علم اور ایسی چیزوں کو بھی عام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دوسری چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایسی چیزوں بھی ساتھ شامل کر دیں. آج ہی مجھے ایک خط ملا ہے, بہرین سے آیا ہے, کسی نے بھیجا ہے مجھے کہ مجھے آپ کی کسی نے کیسٹ دی اور میں نے اس کو بس ہوا کے دراز میں رکھ دیا. اور پھر ایک دن بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو پتہ نہیں کیا خیال آیا, ایسے میں نے کہا گاڑی میں بور ہوتی ہوں تو لگا دی اس میں. اور وہ کوئی آخرت کی تیاری کے بارے میں تھی. کہتی کہ اس کے بعد سے جو میری حالت بدلی ہے دل کی اور میں مستقل سوچ رہی ہوں, مجھے اپنے گناہ جتنے ابھی یاد ہیں اس سے پہلے نہیں آئے. آپ کو کیا خبر کہ کس وقت کس پہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کب کسی کی ہدایت کا سامان کر دے اور وہ آپ کے ذریعے سے ہو جائے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان سب خرابیوں کی اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو ان برائیوں سے بچنا مشکل ہے. اس لیے تقویٰ بہت ضروری ہے, خدا کا خوف ضروری ہے. اور وہ اچانک نہیں آتا, اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے. تقویٰ دل کی کیفیت کو بدلنے کا نام ہے نا. تو دل کی کیفیات آپ بدلے اور وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی بدل سکتی ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدلی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. مدینہ کے اطراف میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, یہ لوگ ہجرت کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے تھے. لیکن کب ہوئے تھے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرح سے وفود آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم کیوں ابھی تک بیٹھے ہیں. انہوں نے جب اسلام کی شان شوکت دیکھی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے, لیکن ان کے اندر اسلام کی گہرائی ابھی نہیں آئی تھی. فرمایا, اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی سچے لوگ ہیں. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ ان بدوی عربوں کو بھی کیا کہا گیا کہ تم اپنے جان اور مال خرچ کر کے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے, کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟
حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے، یعنی جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ اجر دینے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ قاف، سورۃ قاف اہم سورتوں میں سے قرآن پاک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو اور بڑے اجتماعات میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور ایک صحابیہ نے صرف آپ کی زبان سے تلاوت سن سن کر اس کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کا تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس سے سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ دیکھتے ہیں آپ آسمان کو، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا؟ انسان اگر آسمان ہی پر غور و فکر کر لے تو اپنے رب کو پا لے، اس کی وسعتوں کو دیکھ کر رب کی عظمت یاد آتی ہے، پر اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، بغیر ستونوں کے یہ چھت کھڑی ہے، کوئی سوراخ نہیں اس میں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے پیدا کرنے لگتے ہیں، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا نکلنا بھی اسی طرح ہوگا، کذالک الخروج۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور احکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخری کار میری ولی بنت قصبہ ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز سب کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ توجہ سے سننے والی آیت ہے، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محسوس کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اس شابی کی صورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے گمان، تجسس، غیبت اور برے نام رکھنا اور الزام تراشی ان سب چیزوں کی بات کرنے کے بعد یہاں پر مزید تاکید کیا فرمائی، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ کہاں چھپتے جاؤ گے، کیسے دلوں میں یہ سب کچھ چھپاؤ گے؟ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور دو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں دل میں یاد نہیں رہتا کہ یہ لکھا جا رہا ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، کوئی لفظ اچھا ہو یا برا جسے محسوس کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ یعنی فرشتے اتنے الرٹ ہوتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کوئی شخص بول رہا ہو تو کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، لیکن وہ ہر لفظ سنتے ہیں، پوری طرح اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور ہر لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان تنی ہنس لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔
یعنی جو فرشتے دنیا میں لکھ رہے ہیں بائیں بائیں بیٹھ کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں پکڑ کے ٹھکانے تک لے جائیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا, اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا, جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا, پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا, خیر کو روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا تھا, شک میں پڑا ہوا تھا. دیکھیے اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے, اس شک کو علم یقین میں بدل دیتا ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا, ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداون میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی ترلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. یعنی اس کثرت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی. وہ کہے گی حل من مزید, اور میں اور بھی لے آئے اور بھی لے آئے, میں سب کو سمیٹ لیتی ہوں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے تو بس وہ کہے گی بس بس, یعنی پھر خاموش ہوگی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. وأغلقت الجنة للمتقين غير بعيد, اور جنت متقین کے قریب میں آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ توجہ سے سنیے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرتا تھا. من خشی الرحمن بالغیب, اور جو دل درویدہ لیے ہوئے آیا. وجاء بقلب منیب, رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. ان سے کہا جائے گا, ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہاں آپ دیکھیے کہ جو صفات ہے نا اہل جنت کی بڑی اہم ہے. پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ جو بہت رجوع کرنے والا, کل ابواب, ایسا شخص جو نافرمانی کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے, خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے. گناہ ہوتا ہی پلٹ آئے, اس کو چین نہ آئے جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. یعنی یہ نہیں کہ غلطی کو انجوائے کرے, گناہ کو انجوائے کرے اور اس میں پڑا رہے, نہیں. پھر حفیظ, حفاظت کرنے والا, یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت, فرائض کی حفاظت, اس کی حرمتوں کی, امانتوں کی, ان تمام چیزوں کی حفاظت. پھر غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن اس طرح ڈرتا جیسے سامنے کسی کو دیکھ کے ڈرا جاتا ہے. پھر قلب منیب لے کر آنے والا, یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا, جیسے وہ کتب نما کی سوئی ہوتی ہے, کمپس کی, جدھر بھی آپ ہوں زمین میں آسمان میں ہو اس کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے. بندہ مومن دنیا کی کسی کونے میں, امریکہ میں ہو یا افریقہ میں ہو, اپنے گھر میں ہو یا کسی سڑک بازار پہ ہو یا کسی اسکول میں ہو یا کسی ہسپتال میں ہو, اس کا دل اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو, وہ ہر جگہ اسی کا احساس کرنے والا ہو, ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ذلک یوم الخلود, یہ ہے دن ہمیشگی کا. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید, ان کے لیے وہ سب کچھ وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. یعنی تم تو سوچ بھی نہیں سکتے, تمہاری تو خواہشات بھی اتنی نہیں جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سب سے بہت زیادہ طاقتور تھی, اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. بڑے محقق, بہت تحقیق کرنے والے اور بہت ریسرچ کرنے والے تھے. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی اللہ کا عذاب انہیں نہ بچا سکا. اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے.
ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. تب سنو, جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا. جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے, وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشنے والے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں. فذکر بالقرآن, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. گویا نصیحت کرنے کے لیے جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, کہ اسی کی نصیحت ہر شخص کے لیے عام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.